الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان من السماء، أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه أصحاب السنن. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اسلام کے بڑے تعلیمات میں سے جس طرح کلمہ پڑھ کر اس کے دل سے تصدیق کر کے اور زبان سے اقرار کر کے اور اعضائے جسم سے عمل کر کے ایمان پختہ اور اسلام مکمل کیا جاتا ہے، جس کا ایک بہترین مظاہرہ وہ نماز پنجگانہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلم پر روزانہ صبح سے لے کے رات تک پانچ نمازیں پانچ اوقات کے حساب سے فرض فرمائی ہے. چونکہ محتم بشان عبادت ہے اور عمر بلوغ 15 سال ہے لڑکے اور لڑکی دونوں کی مفتابی قول کے مطابق، اس لیے پیغمبر اسلام نے حکم دیا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، 7 سال کے بچے کو بچی کو نماز پڑھنے کا کہا کرو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور ان کو تادیب کرو جب نماز نہ پڑھتے ہو 10 سال کی عمر میں. ثُمَّ فَرِّقُوا مَضَاجِعَهُمْ، اور اس عمر میں ان کے بسترے بھی علیحدہ کر لو. یعنی 10 سال کی لڑکی کو باپ اپنے ساتھ نہیں سلا سکتے، حرام ناجائز. 10 سال کے لڑکے کے ساتھ ماں یا بالغ بہن نہیں سو سکتی، حرام ناجائز، گناہ کبیرہ. جب 7 سال کے بچے کو کہیں گے کہ نماز پڑھیے فجر سے لے کے رات تک، تو اس کو یہ نمازیں سمجھانی بھی ہوگی. تو بزرگان دین نے کہا ہے کہ 2 سال پہلے شروع کرو سمجھانا. بچہ جب 4-5 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ کلمات سیکھتا ہے اور سبق کو یاد کر سکتا ہے. ایک اہم مہم طریقے سے اس کو خود یا اچھے تعلیق قابل استاد مشفق مہربان سے، غیظ و غضب اور نالائق اور قصائی سے نہیں، تاکہ وہ پیار محبت سے اسے کلمات سکھائے، فجر کی نماز 2 رکعت، 2 فرض، 2 سنت. پھر یہ طریقہ ہے پڑھنے کا، اچھا خاصا وقت لگتا ہے، آسان کام نہیں ہے. پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء اپنے ساتھ کھڑے کرے، بچی ہو تو ماں کے ساتھ کھڑی ہو جائے، گھر پر نمازوں کے چرچے کرے. اور فضول باتیں، بیہودہ باتیں گھروں پہ نہ کرے کہ بھئی نماز اتنا بڑی عبادت ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. قرآن شریف میں 500 کے قریب آیات ہیں جن میں نماز کا ذکر ہے، اصالتاً یا کنایتاً یا اشارتاً. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو آسمانوں پہ بلایا اور پھر ان کو نماز فرض 5 دے دیے. پہلے تو 50 تھی، پھر 5 ہو گئی. گزشتہ امتوں میں دو وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر، اور اس لیے فجر اندھیرے میں ہے تو اس میں جہر ہے، اور عصر اظہار اور دن دہاڑے ہیں تو مسلمانوں کی کمزوری سے اس میں اخفاء ہے. حکمت اس طرح طے ہوئی تھی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چونکہ اس امت کی پانچ نمازیں ظہر سے شروع ہے اس لیے اس کو ظہر کہتے ہیں. ظہر فیہا جبریل، اس میں جبریل آئے اور آپ کو کہا کہ آپ کو دو دن دونوں نمازیں پڑھاتا ہوں، آج ظہر اول پھر ظہر آخر پھر عصر اول پھر عصر آخر مغرب عشاء فجر. باقاعدہ جبریل نے امامت کیا، آپ کو امامت جبریل کیا. حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے. ہر چیز صرف کہنے سے سیکھی جاتی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ نماز عملاً سیکھی جاتی ہے. اس واسطے نمازوں کے لیے مسجدیں بنی. زکوٰۃ جمع کرنے کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اموال ظاہرہ تو مالک خود دے، اور روزہ ہر شخص اپنے حساب سے رکھتا ہے. حج زندگی میں ایک مرتبہ، وہ بھی کعبہ شریف جا کے بجا لاتا ہے. لیکن نمازوں کے لیے جگہ بھی بنی ہے، مؤذنین مقرر ہیں، وہ باقاعدہ نعرہ لگاتے ہیں حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، نماز پڑھنے آؤ، یہی کامیابی کی جگہ ہے. اس کے علاوہ آپ نے جس چیز میں کامیابی دیکھی بہت غلطی کی ہے، وہ کامیابی نہیں ہے، وہ تباہی اور بربادی ہے. نماز جتنی پختہ ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا. امام بخاری کہتے ہیں کہ ایمان اور نماز ہم مانا ہے. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارا ایمان تو نہیں تباہ کر سکتا. فرماتے اے صلاتکم، تمہاری نماز، جس کی نماز تباہ ہے اس کا ایمان خطرے میں، اس کو قارون و حامان و فرعون و پتہ نہیں کیا کیا سخت سزائیں سنائی قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھے گا. اور اخیر تک نماز ہے. پیغمبروں کے بارے میں کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے سب نبی اور رسولوں کو امام بنایا. ہمارے پیغمبر کو کہتے ہیں اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، جب تک خود موجود ہو خود نماز پڑھایا کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کتنی پسند ہے نماز. اللہ اکبر. سفر میں بھی پڑھو، چار فرض دو ہو جائیں گے، سنت اختیاری ہو جائے گی. بیماری میں بھی پڑھو، بیٹھ کر اشارے سے قیام معاف ہو جائے گا. لیکن پڑھنی ہے. جب آپ نہیں پڑھ سکیں گے اور دم نکل جائے گا تو پھر مسلمانوں کو کہتے ہیں صلوا علی اخیکم، بخاری میں ہے، آپ نے صحابہ کو کہا اپنے بھائی کا جنازے کی نماز پڑھ لو. گویا بغیر نماز کے زندگی نہیں ہے اسلام کی. زندگی کیا کہ آخرت نہیں ہے، آخرت میں جا رہا ہے، مردہ پڑا ہے، دنیا جمع ہو رہی ہے. اللہ، جس طرح نماز کے لیے تاکیدات ہے اور ایک مومن کا فریضہ ہے کہ وہ نماز پڑھے، تو ایک نماز تو نہیں ہے، اس کے لیے طہارت ہوگی، کپڑے صاف ہوں گے، جسم پاک ہوگا، جگہ پاک ہوگی، کچھ کچھ خرچہ بھی کرنا پڑے گا. کپڑے ناپاک ہیں تو دھونے پڑیں گے، کپڑے جسم کو ننگا کرتے ہیں تو ڈانکنا پڑے گا. عجیب بات ہے کہ نماز تمام عبادات کا جامع ہے، اس میں خرچ بھی ہو رہا ہے تاکہ زکوٰۃ دینے کی مشق کر لے. زکوٰۃ سے گھبرائے نہیں، چلائے نہیں، اور قبلے کی طرف نماز پڑھی جائے گی، قبلہ رخ ہوگا، سفرن حضرن صحتن مرضن، جہاں تک قدرت ہے اور فہم ہے، ممبر اور محراب ہے اور بتانے کا کوئی ذریعہ ہے تو قبلے کی طرف منہ کرنا پڑے گا. فقہا کہتے وہ محدثین کی قبلہ رخ ہونا فرض قطعی ہے، بغیر قبلہ معلوم کیے کسی نے پڑھی تو نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھی جائے گی. گویا کعبے سے تعلق، عقیدت، حج کا منظر یاد دلانا، وہ بھی نماز کے اندر موجود ہے. کبھی تو آپ منہ کر رہے ہیں، اللہ موقع دے گا اور زندگی ملے گی تو آپ وہاں جا کے کعبہ شریف کی زیارت کریں گے اور حج بجا لائیں گے. جیسے جیسے مومن مسلم ایمان میں قوی ہوتا ہے، اس کے ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں. بھائی بال بچے ہوں گے تو ان کو بھی یہی سکھانا ہے، ان پر بھی خرچہ کرنا ہے. بیوی آئے گی تو وہ بھی کھائے گی، پیے گی، عزت پائے گی. بغیر مہر کے اہل سنت کے ہاں نکاح منعقد نہیں ہوتا. ان اعقاد نکاح کے لیے مہر شرط ہے. آپ نے کہا بغیر مہر کے زنا تو ہو سکتا ہے، نکاح نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی مومن مسلم کی ایک مشق ہے کہ اس کو اس بات کا اندازہ ہو کہ مجھے کچھ خرچ بھی کرنا پڑے گا. اگر یہ نہ ہوتا لولت تو قال جلت قدرت. وہ حریری کہتا ہے کہ خدا کا خوف نہ ہوتا تو لوگ پیسے کا کلمہ پڑھ لیتے. دیکھو کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ وزیر اعظم بھی رہے، وزیر اعلی بھی رہے، وہ صدر پاکستان بھی رہے، وہ بڑی بڑی پارٹیوں کے قائد رہے ہیں. اپنی جگہ وہ اپنی قوم اور پارٹی کے لیے بہت محترم و مکرم ہے، لیکن ان سے یہ گلہ ہے کہ انہوں نے اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے اور انہوں نے قوم کا پیسہ ناحق لوٹا ہے. اور کیا تماشے اللہ دکھا رہا ہے کہ اے غیرتی قوم، بے غیرت مت بنو، مال سے دل نہ باندھو. اس نے کبھی بھی اپنے دوستوں کو عزت نہیں دی، ہمیشہ چاہنے والوں کو، حریصوں کو اور لالچیوں کی سخت پٹائی کی ہے اور پریشان کیا ہے. دیکھو ہمارے جو سلف صالحین اور بزرگان دین ہیں، ان میں یہ لوگ ملتے ہیں کہ وہ خوب خرچ کر دیتے. لا الہ الا اللہ. ایک شخص کا صحاح میں ذکر آتا ہے کہ بادل میں تذکرہ ہو رہا تھا، ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی یہ بادل لے جاؤ، فلاں پہاڑ کے نیچے فلاں آدمی کی زمین ہے، اس پر برساؤ. وہ باتیں سنی تو وہ آدمی ساتھ ساتھ چلا گیا، تو بادل کا ٹکڑا ایک پہاڑ کے نیچے رک گیا اور برسنے لگا. وہ آدمی بھاگا بھاگا آیا اور بڑا خوش ہوا کہ اس کی زمین سیراب ہو گئی اور ساری جہان جو ہے وہ اس طرح خشک ہے. اس سے پوچھا بھئی کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اس میں جو فصل ہوتی ہے تین حصے کرتا ہوں، گزشتہ شرائع میں تیسرا حصہ دینا ہوتا تھا، ہمارے یہاں تو یا دسواں ہے یا بیسواں ہے، اور ایک حصہ اپنے حاجات کے لیے، بال بچوں کے لیے، اور ایک حصہ اگلے سال اس کو آباد کرنے کے لیے، توخم خرچے کے لیے، اور تیسرا حصہ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے محتاج بندوں کو، فقراء اور مساکین کو خرچ کرتا ہوں. اس کو کہا گیا کہ یہی عمل آپ کا اللہ کے ہاں بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا ہے اور ایک نے دوسرے کو سمجھایا کہ یہ بادل وہی لے چلو جو ہمارا نیک بندہ ہے، ہمیں یاد کر. دیکھو تو یہ خرچ کرنے کا کارنامہ ہے. خرچ کرنے کی عادت کیسے بنے گی؟ اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ میں رقوم دے دے کہ یہ فقیر کو دے، یہ زکات مستحق کو دے، یہ مدرسے اور مسجد میں چندہ لے جائے، یہ تعاون پیش کرے تاکہ وہ آئندہ مال کے ساتھ دل نہ باندھے اور مال خرچ کرنے کو کمال سمجھے. اللہ اکبر و کبیرہ. قرآن کریم میں ایک قصہ ہے کہ صنعائی یمن میں ایک بہت نیک اور شخص بہترین شخص تھا. اس کا جب مال اور فصل تیار ہو جاتا تو اعلان کرتا تھا کہ بھئی فقراء مساکین محتاجین آئے اپنا اپنا حق لے جائے. وہ بھی تین حصے کرتا تھا. اس کے مرنے کے بعد جو بیٹے آئے وہ نالائق و نااہل تھے. آپس میں کہا ہمارا باپ تو بڑا فضول خرچ تھا, سارے پیسے جو ہے نا نیک لوگوں پر اور محتاج و مسکینوں پہ خرچ کرتا تھا. اب ہم کو چاہیے کہ چند دن پہلے پوری طرح پکنے سے پہلے توڑ کے لائے اور صبح سویرے اٹھیں گے اور آپس میں بات چیت نہیں کریں گے. قرآن شریف میں ہے یتخافتون, اور ساری فصل توڑ کے لے آئیں گے. فقراء مساکین جب آئیں گے تو زمین خالی پڑی ہوگی. امام ابو حنیفہ ائمہ میں وہ امام ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ فصل سبزی پھل فروٹ اناج کی زکات وہی دے دے. آفرین ہے. ویسے چونکہ معمول مسلمانوں کا یہ رہا تھا کہ فصلیں زمینوں پہ بٹتی تھی, لوگوں کے گھروں پہ در بدر دکے نہیں کھاتے تھے. امام ابو حنیفہ جیسے آسان فقہ کائنات میں نہیں ہے. اب دیکھو ہر امام کہتا ہے گندم میں سے گندم دو, مکئی میں سے مکئی دو. امام اعظم کہتے ہیں رہنے دو رہنے دو, پیسے دو پیسے دو. بے طالب علم کو آپ 10 کلو دے, وہ 20 کلو دے, وہ 2 من اٹھا کے جائے گا, اس کو ایک بیل گاڑی یا گدا گاڑی بھی چاہیے. لیکن آپ نے اس کی رقم نکال کے کہ بھئی اتنے ہمارے گندم کی زکات بنی, اس وقت اتنا نر ہے اس کا, ہماری جو موجود نقدی ہے وہ اتنا ہے. حرام تسلی سے عزت و احترام کے ساتھ. تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مذہب امام ابو حنیفہ کلی است و مذہب شافی وغیرہ جزی است. امام صاحب کے ہاں سہولت و آسانی بے انتہا ہے الحمدللہ. قرآن شریف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ بھائی اچھے باپ کے نااہل و نالائق بیٹے خراب نیت کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تو پہلے تو کہا کہ ہم راستہ بھٹک گئے, یا تو باغ واغ کچھ بھی نہیں ہے, جگہ جگہ ریک راک کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ نہیں یہ وہی باغ ہے اور وہی زمین ہے, لیکن رات کو جو ہم نے نیت کی ہے اس پر کوئی طوفان آیا ہے, آتشی طوفان پھرا ہے. قال اوسطہم, ان میں جو قدر بہتر تھا اس نے کہا لم اقل لکم لولا تسبح. میں نے تو کہا اللہ سے معافی مانگو, کس طرح غلط باتیں کر دو. اب تو وہ معافی مانگ رہے لیکن اللہ فرماتے ذالک عذاب الادنا, یہ تو میں نے ان کی یہاں پٹائی کر دی, ولا عذاب الاخرت اکبر, اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا. لو کانوا یعلمون, کاش کہ ان کو علم و عقل ہو. تو دیکھو وہ جو خرچ کرتا تھا قرآن اس کی نیکنامی بیان کرتا ہے, اور یہ جو روکنے والے تھے ان کی بدنامی اور تباہ کاری بتا رہا ہے. تو یہی مال ہے جب یہ صحیح جگہ سے آ جائے اور صحیح جگہ پہ خرچ ہو جائے تو اللہ بہت زیادہ راضی ہوتا ہے. مسلمانوں کو اس کی مشق کرنا چاہیے. مسلمان اپنی عادتیں درست کر لے. اب تو بینکوں میں ان کی کٹوتی ہے بغیر اجازت کے ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وفی شر نجات نہین لا ینجی کا احسان. حدیث شریف میں ہے تم دعاؤں کے ساتھ تقدیر کے فیصلے بدلواؤ, اور خیرات اور صدقات کے ساتھ بلا اور آفات کو ٹال لو. ومن یقرض اللہ قرضا حسنا, اس آیت کے ذیل میں تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے تھے. آپ کو کہا گیا کہ میں جنازہ پڑھا کے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ کر کے اس علاقے سے بھاگے، کیونکہ ان لوگوں پر قہر اور عذاب آ رہا ہے. عیسیٰ مسیح اللہ کے رسول برحق، انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جنازے سے فارغوں کے واسطے تشریف لے گئے اور بہت دور چلے گئے تاکہ وہاں کی تباہ کاری کا اثر بھی ہم پر نہ ہو. کچھ دن گزر گئے، دیکھا کہ وہ گاؤں وہ شہر بالکل قائم دائم ہے. حضرت عیسیٰ مسیح کو بہت حیرت ہوئی. حضرت جبریل آپ کے ساتھ ہم وقت ہوتے تھے، کیونکہ جبریل آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اللہ کی قدرت سے، اور نفخ جبریل فی جیب درع حبیبی مریم کے قمیص میں ایسا پھونکا، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک سہولت دی تھی کہ جبریل تقریباً ان کے ساتھ رہتا تھا. ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو سچ بولتے ہیں اور اس کا سارا نظام صدق اور سچ کا ہے. جبریل نے حق تعالیٰ سے جا کے پوچھا، حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، جب آپ جلدی چلے گئے لوگ بڑے زیرک ذہین تھے، وہ سمجھ گئے کوئی گڑبڑ ہے، پیغمبر وقت آخر و انبیاء بنی اسرائیل و رسول الى بنی اسرائیل. تو لوگوں نے گھر جا کے اعلان کیا کہ بھئی آٹے میں سے کچھ آٹا خیرات کرو، شکر میں سے کچھ شکر خیرات کرو، جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام پہ کٹواؤ، ہر چیز میں تصدقوا فی کل شے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی زمین پر میں عذاب کیسے بھیجوں. گویا اس وجہ سے عذاب کا فیصلہ ہوا تھا کہ ان میں خرچ کرنے کا مادہ ختم ہو گیا تھا، صرف جمع کرنے اور لوٹ کسوٹ جو بازار چوران گرم ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی، یعنی بانی اور مبانی تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی ہے، اور ان سے پڑھنے والے محمود الحسن شیخ الہند ہے. لیکن باقاعدگی سے جب درس حدیث کا آغاز ہوا تو ابتدا میں بخاری شریف مولانا محمد یعقوب کے ساتھ پاس تھی. یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے خالہزاد بھائی ہے اور ان کا شاگرد ہے. مولانا محمد یعقوب نانوتوی نے کتاب لکھی ہے سیرت مولانا محمد قاسم نانوتوی. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے بخاری شریف ان سے پڑھی ہے، مولانا محمد یعقوب نانوتوی سے. مولانا محمد یعقوب نانوتوی کو مسلسل کچھ علامات نظر آ رہے تھے، اور کچھ خواب دیکھنے میں آ رہے تھے، اور کچھ جان پہچان والے حضرات جب ملنے آتے تھے تو وہ بھی اسی طرح کے خواب سناتے تھے. مولانا بہت غمگین ہوئے اور بڑے رونے لگے، صوفی مزاج کے آدمی تھے. بہت مشکل سے کسی کے پوچھنے پر بتایا، تو انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ پھر بچنے کا کیا طریقہ ہے، سد باپ کیسا ہوگا. کہا ہر چیز میں صدقہ کرو، گوڑ میں سے، چینی میں سے، سبزی میں سے، پھلوں میں سے، اناج میں سے. تو لوگ ہر قسم کے ہوتے ہیں نا. کسی نے کہا ہوگا بھائی دارالعلوم دیوبند کے باورچی خانے میں کمی ہو گئی. مولانا کو غصہ آ گیا بہت، اور فرمایا محمد یعقوب اور ان کا خاندان، محمد یعقوب اور ان کا گھرانہ، کوئی آدمی طالب علم بھاگتا ہوا ہے حضرت کے منہ پہ ہاتھ رکھے، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ. اس نے کہا کیا کہا؟ بس جو کہا وہ ہو گیا. چنانچہ 7 مہینے تک وبا پھیل گئی ہوا، اور مولانا محمد یعقوب نانوتوی صاحب کے اہل و عیال بچے بھی اس میں فوت ہو گئے. اور حوض کے کنارے کڑے تھے, کسی نے کہا سب کو بیچ دیا تو یہاں کھڑا ہے, کہ وقت آ چکا ہے. اگلے دن حضرت کا بھی انتقال ہو گیا. کہتے ہیں کہ اتنا بڑا وبا کی تاریخ میں نہیں آئی. لوگوں کے گھروں میں لاشیں پڑی تھی, اٹھانے والا کوئی نہیں آ رہا تھا. جن کو آپ اٹھانے کے لیے بلاتے تھے وہ بھی کسی جگہ لاش پڑی ہوتی تھی. تو بلائیں آفات آحات خیر خیرات سے ٹلتی ہے, اور مسلمان جو سچ مچ زکات دیتے ہیں اللہ ان کا مال پاک کر دیتا ہے, اللہ ان کی زندگی پرسکون کر دیتا ہے. یہ جو بڑے بڑے دجل کے مرتکب پکڑے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف روزانہ جی آئی ٹی نمبرات لگا رہی ہے, خدا کی قسم اگر یہ صحیح طرح زکات نکال لیتے پاکستان میں کوئی مسکین یتیم نہ ہوتا, اور اگر یہ اپنے ہاتھ روک لیتے تو پاکستان چائنا سے زیادہ مالدار اور امریکہ کے مقابلے میں ایک اسلحائی اور اوزار پر مشتمل طاقتور ملک ہوتا. وہ تو سارا لوٹ لیا گیا ہے, اس میں تو کوئی چیز بچی نہیں, ملک خالی کھوکھلا پڑا ہوا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی وزیر اعظم بنے اور ہم بھی جیتے, اس لیے نہیں, ان کو پتا ہے کہ کوئی اور آئے گا تو ہمارے یہ زخم کھول کے دکھائے گا, ہماری یہ چوریاں اور یہ تمام عیوب ظاہر کرے گا. اس پر پردہ رکھنے کے لیے ایسا ایک نظام بنایا گیا تھا کہ من تو رہا حاجی بگو یا تو مرا حاجی بگو. بالکل حقیقت ہے, صاف نظر آ رہا ہے. مجھے ان کی سیاست سے کیا واسطہ ہے, وہ سمے پاغس پر لی ہو چنم پک غواسری نسخی. کہتے اس موسم بہار سے میرا کیا واسطہ, نہ میری گائے چر رہی اس میں نہ بچڑا, لیکن ملک تو ہمارا ہے. حب الوطن من الایمان کو حدیث رسول نہیں ہے لیکن عقل مند کا مقولہ ضرور ہے. اپنے وطن سے محبت کرنا مومن مسلم کے ایمان کا تقاضا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے جب بنو قریظہ کو نکلوایا اور ان کو مہلت دی تھی کہ اتنی دیر میں جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ, چونکہ انہوں نے خندق کے موقع پر بڑی غداری اور عہد شکنی کی تھی, آپ نے غدار اور عہد شکن کو کبھی معاف نہیں کیا ہے. بڑے بڑے کافروں کو معاف کیا, لیکن جن قبائل نے آپ سے عہد کیا تحریر ہو گئی اور انہوں نے اس کے خلاف کیا, آپ جیسے فرصت میں آتے اللہ کا حکم آتا پکڑو انہیں, چھوڑنا نہیں ان کو. تو وہ لگے ہوئے تھے اور اپنے گھر مکانات گرا رہے تھے اور قیمتی گیٹ اور دروازے اور سب چیزیں اٹھا اٹھا کے گھسیٹ رہے تھے. تو اللہ نے قرآن میں کہا یخربون بیوتہم بیعیدیہم, یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر گرا رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کافر کے لیے یہ ممکن ہے کہ اپنے وطن و گھر کا دشمن ہو, مومن کے لیے ممکن نہیں. مومن لازمن ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے وطن اپنے گھر, وطن بڑا گھر ہے یہ چھوٹا گھر ہے, وطن ہو ملک ہو تو ہمارے گھر ہماری مسجد ہے, ہمارے مدرسے آباد ہے اور اللہ قیامت تک آباد رکھے. مومن مسلم کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے, حفاظت کے لیے اور اس کی پائیداری اور خوشگواری اور ظاہری اور باطنی ترقیات کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں. تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے, وللدعوات تاثیر بلیغ, دعاؤں کا اثر یقینی ہے. وقد ینفیہ اصحاب الضلال, انکار کرنے والے نرے گمراہ اور بے دین ہیں. تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں, ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان لٹیروں کے جگہ ہم پیسے بھر لیں. ہمارے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو نقصان انہوں نے ملک اور وطن کا کیا ہے وہ آپ اور ہم مل کر کوئی فنڈ قائم کریں. لیکن دو تین کام ممکن ہے. ایک تو یہ کہ دعائیں کی جائے کہ اللہ یہ ملک اچھے لوگوں کے ہاتھ میں رہے, اور دعاؤں میں آیا بھی ہے اللہم ولی امورنا خیارنا, خدا ہماری سلطنت اور حکومت اچھے لوگوں کے حوالے فرما. وَلَا تُوَلِّ أُمُورَنَا شِرَارَنَا، بدترینی کائنات کو ملک کے اختیارات اور اقتدار نہ دے. دوسرا یہ کہ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ملک کو لوٹے ہوئے ہیں اور ان کی نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے، اور یہ ان پر جب فیصلہ عدالت کا آتا ہے تو ایسا آتا ہے کہ یہ بھی نہ آل اتنے جرمانے، وہ اس ظالم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اس نے اپنے دور میں جمعہ کا مبارک دن قتل کیا، اس لیے سب سے پہلے سزا اس کو جمعہ کو، اپیل جمعہ کو مسترد، جیل جانا جمعہ کو مقدر. آنکھوں پر لوگوں کے پردے پڑے ہوئے، آنکھیں بالکل اندھی ہو چکی ہے، دیکھتے نہیں کہ یہ پکڑ کس چیز کا ہے. اور بدعتی مجھے ایک دن کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فلاں کو جو، میں نے کہا رہنے دو، تمہارے بدعتیوں سے کچھ نہیں بنے گا، تم لبیک اور قادری گادڑی سے کیسے بھاگ رہے ہو، توبے کر رہے ہو، بے شرم بے حیا کو. یہ جمعے کے قاتل اور شعائر اللہ کے بدترین اہانت کرنے کی سزا ہے. اب دوسرے لوگ بھی لپیٹ میں آ گئے، بھائی سزا ایک تو نہیں ہوتی کہ ایک جمعہ مبارک کو کسی نے قتل کیا اس کی جگہ اتوار لگایا، اور اتوار جیسے منحوس مغدوبین و دوالین کے دن اسلامی ملک پاکستان میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے، جو اللہ کے قہر غضب اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم. اللہ تعالیٰ بہت جلد اچھے لوگوں کے ذریعے ملکی نظام کو سازگار بنائے. اللہ اکبر و کبیرہ. کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجر کو جو لا کے مکہ میں چھوڑا، اور پھر رفتہ رفتہ مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ قبلہ عالم بنتا گیا. اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنتی مینڈا آیا، وہ ذبح ہوا، اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، قربانی قبول ہوئی. تا قیامت امت مسلمہ کو حکم ہے کہ وہ بھی قربانیاں کرے. تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ دن کوئی عید کا تھوڑا ہی تھا، یہ تو پیغمبر اسلام نے اس کو شرعی رنگ دینے کے لیے اور اس کو اچھی طرح شکر کا دن منانے کے لیے عید الاضحیٰ مقرر فرمایا. یہ اللہ کے حکم پر، وہی پر پیغمبر کو حق حاصل ہے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ذبح ہوں گے، قربانیاں ہوگی، یہ بھی حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو جنت سے مینڈا آیا ہے اس کا تشکر ہوگا. تو بی بی سارا پہلے تو بہت خوش تھی کہ بھئی ہاجر کو اور اسماعیل کو یہاں سے نکالا، کیونکہ سوکنیں آپس میں تھوڑی سی اوپر نیچے رہتی ہے. لیکن جب مکہ مکرمہ آباد ہونے لگا اور اسماعیل علیہ السلام کی برکات وہاں پیدا ہونے لگی، تو بی بی سارا غمجن ہوئی، غمگین ہو گئی بہت زیادہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ دعا کریں کہ آپ کے بیٹے اسحاق کو بھی. انہوں نے کہا دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب خیر خیرات کرے. دیکھا ذرا، عورت ہو کر. اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ تو ایک ایک خواب پر 100 گائے 100 اونٹ اور 100 بکرے اور مینڈے کھٹاتے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی تو کس کی ہوگی؟ تم میرے بیٹے اسحاق کے لیے دعا کرو. علماء کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت سارا کے ارشاد پر حضرت اسحاق کے لیے دعا شروع کی. 40 سال بعد حکم آیا کہ فلسطین کے اندر بیت المقدس کی بنیاد رکھو، اور اس بنیاد میں حضرت اسحاق ساتھ تھے، جس طرح کعبہ شریف کے بنیاد رکھنے میں اسماعیل علیہ السلام ساتھ تھے. کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کے بھی ذبح کا حکم ہوا تھا، اور اس کے بدلے میں بھی جنت سے مینڈا آیا. جس طرح کعبے کے سامنے مینڈے کے سینگ لٹکے ہوئے تھے خلافت عبداللہ ابن زبیر تک، وہ سڑبونگ میں پھر گم ہو گئے، اس طرح بیت المقدس میں بھی حضرت اسحاق کے بدلے میں جو جنت سے مینڈا آیا تھا اس کے بھی سینگ لٹکے ہوئے تھے. اس لیے علی التحقیق ہما ذبیحان شان ورشا شرح بخاری میں لکھتے ہیں دونوں ذبیح ہے، اسماعیل ذبیح مکہ میں اور اسحاق ذبیح فلسطین میں القدس کے ساتھ، اور کوئی قبلہ کعبہ بن نہیں سکتا جب تک اس کے جوار میں نبی کی قربانی پیش نہ ہو جائے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے مکہ مکرمہ اور کعبے کو جو مقام دیا وہ ابدی اور سرمدی ہے، تا قیامت ہے. حدیث میں قیامت میں اللہ کعبے کو اٹھا لے گا اور جنت لے جائے گا اس کو، اور بیت المقدس کا جو قبلہ ہونا ہے وہ عبوری ہے. انبیاء بنی اسرائیل کا جب تک سلسلہ تھا تو وہ قبلہ و کعبہ تھا ان کے لیے، 10,000 انبیاء بنی اسرائیل نے اس طرف نماز پڑھی. چونکہ آپ جامع و شرائع ہیں، تمام ادیان سماویہ کے آپ مربع اور مرقع اور ہر اعتبار سے جامع ہے، اس لیے 16 ماہ 10 دن یا 17 دن تک مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ کو بھی کہا گیا القدس کی طرف منہ کر لے اور نمازیں پڑھ لے تاکہ وہ شرف بھی آپ کو حاصل ہو جائے اور آپ کی امت کو حاصل ہو جائے. اور چونکہ انبیاء علیہ السلام ایک باپ کی اولاد سمجھے جاتے ہیں، آپ نے کہا نحن بن العلات، ہم باپ شریک بھائی ہیں. اس لیے جب آسمانوں کے سفر کا نمبر آیا اور اسراء و معراج و اعراج کی رات آئی تو آپ کو کعبہ شریف میں تیار کر کے سجا کر کے براق پر بٹھا کر کے القدس لے گئے، اور وہاں 124,000 انبیاء موجود تھے اور آپ نے ان کو نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع کیا. چونکہ یہ تمام کے تمام خدائی افعال اور قدرت کی نیرنگیاں آپ کے معجزات اور دین کے آیات بینات تھی. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارک ربنا وتعالی. اللهم انا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم اشفنا واكفنا يا شافي يا كافي يا عافي يا معافي. اللهم رب الناس اذهب الباس واشف وانت الشافي، لا شفاء الا انت ولا شافي الا انت، الشفاء لا يغادر سقما. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاداء. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعصمنا من الهمل والاوجاع والامراض والاسقام يا اله العالمين. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا انك سميع الدعاء. اللهم نور قلوبنا بنور الايمان واشرح صدورنا للسنه والفقه والقران. يا الله يا رحمن يا عزيز يا غفار يا حنان يا منان، فالله خير حافظ وارحم الراحمين. اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، جن کے لیے یہ فکر مند ہے گویا نہیں ہے ان کے حق میں بھی دعائیں قبول فرمائے. ہمارے یہ عزیز دوست ہیں جن کی شادی ہے، کل نکاح ہے، وہ سر نکاح ہے اثر کے بعد سنت کے عین مطابق اللہ تعالیٰ ثمرات طیبات عطا فرمائے، خوشیاں خوشگوار و پائیدار بنائے. بہت سارے بزرگ دوست بیبیاں گھروں میں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ شفا عاجلا دے. جامع المعقول والمنقول شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا حمداللہ صاحب شفاؤم اللہ بیمار ہے، صاحب فراش ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کامل و اکمل صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، سلامتی دے. مجاجز اور فقیر کے لیے بھی دعاؤں کی ضرورت ہے اور چلتا ہے کام، شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم، احسان اور مہربانی. لیکن بہرحال دعائیں آپ کی اکسیر ہے اور یہاں آواز سننے آتے ہیں، دین احترام رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اس سے بہت ہی زیادہ اثر پیدا ہوگا جب آپ دعا کریں گے اور آپ صحت شفا کے لیے اللہ سے گزارش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی. میں نے دیکھا ہے ایک دفعہ چند طلباء بیٹھے تھے، میں نے پوچھا کیا کر رہے، کہ آپ کے لیے دعا کر رہے. یقین کر لو اس وقت سے میری طبیعت تبدیل ہو گئی اور صحت کا کرن نظر آ گیا. تو دعائیں تو بہت ضروری ہے اور ہم تو دعاؤں کے محتاج ہیں، اور دعاؤں پر ہمارا ایمان ہے کہ آسمان و زمین کا نظام دعاؤں سے قائم ہے. اور جب یہ دعائیں رہے گی، بخاری شریف میں ہے کہ آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر وہ بندہ قبر میں زمین میں ہے اس کو پہنچے گی، اور اگر اس کی روح علیین میں ہے وہاں پہنچے گی. آپ تو اتنی چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں اصابت کل عبد للہ صالح فی الارض والسماء. ملا علی قاری شرع شفا میں لکھتے وفی الارض اجسادہم وفی السماء ارواحہم فہم فرشیون بالاجساد وعرشیون بالارواح. اللہ تعالی ہمارے فرش اور عرش منور و معطر فرمائے، ہمارے آل و اولاد نیک صالح بنائے. محمد انور شاہ، ان کی بہن اہل خانہ احسن و حسنہ، بہنوئی، سارے متعلقین، جامعہ کے اساتذہ، مدرسین، ناظم اعلی، خادمین، ناظمین، جامعہ کے معاونین، حق سبحانہ و تعالی، یہاں کے تبلیغی دوست بھائی، تمام عالم کے علماء، اولیاء، صلحاء، پورے عالم میں توحید و سنت کی آواز اور روشنی آگے بڑھانے والے، اللہ ہر جگہ سرخرو فرمائے. خدا تعالی ہمیں عبادات، طاعات، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین پر خرچ کرنے کی توفیق اور ملاقات نصیب فرمائے. مال اور نفس و شیطان کے مار سے، فتنے سے اللہ ہمیں، دوستوں کو، ہمیں اور اہل دین کو، ہمیں اور اہل خیر کو ہمیشہ حفاظت عطا فرمائے. اللہ تعالی عاقبت بالخیر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.